الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعاء سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا.
صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین کرام، مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم اس آیت کو سلام کلام کے طور پر پیش کیا گیا. سورہ مبارکہ مائدہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 3 مسلسل یہ تیسرا دن ہے کہ اس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا. آیت کے ترجمے سے ہی واضح ہے کہ کس بات کی گفتگو ہو رہی، اور جو ہمارا موضوع بھی ہے ولایت اہل بیت اور سیرت اہل بیت کا پیغام. کہ اہل بیت کی ولایت کتنی امپورٹنٹ ہے، پہلی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چوتھے امام کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2500 سال کی زندگی گزارے، اس طریقے سے گزارے کہ ہر روز حرم کعبہ کے اندر رکن یمانی سے لے کر مقام ابراہیم کے درمیان عبادتوں کو انجام دیتا رہے، اور موت اس طریقے سے آئے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ ساری کی ساری عبادتوں کو انجام دینے کے باوجود، 2500 سال کی زندگی پانے کے باوجود، اتنی بہترین عبادت کرنے کے باوجود، اگر دل میں ولایت اہل بیت موجود نہیں ہوگی، پروردگار عالم عبادت کو قبول نہیں کرے گا. پروردگار عالم ایسی عبادت کو بھی اس کے منہ پر دے مارے گا کہ یہ ولایت کے بغیر عبادت ہے، لہذا پروردگار اس عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے. اور کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس ولایت کی مثال اس روح کی مانند ہے کہ جب ایک بچہ اس دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، خلقت اگر کامل ہو، ساری چیزیں ہوں، کوئی عضو بھی ناکارہ نہ ہو، ہاتھ سلامت ہو، پاؤں سلامت ہو، لیکن اگر روح نہ ہو، یہ جسم جسم رہے گا لیکن انسان انسان نہیں کہلائے گا، بلکہ اسے مردار گریڈ کیا جائے گا. چونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے، لہذا یہ میت کے زمرے کے اندر آتا ہے، زندہ کے زمرے کے اندر نہیں آتا. یہی مثال اسلام کی ولایت علی بن ابی طالب کے بغیر ہے کہ اگر ولایت ہے تو اسلام زندہ ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو گویا اسلام زندہ نہیں ہے. اور اگر اسی مثال کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں، کہ ہم میں سے ہر ایک یہاں پر کسی نہ کسی اعتبار سے مسافر ہے، اگرچہ کہ ہم سب دنیا کے اندر مسافر ہیں، حقیقت میں آخرت جو ہے وہ ہمارا آخری منصب بھی ہے اور آخری منزل بھی ہے کہ جہاں پر ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہ تو راہ سفر ہے کہ جس کے اندر مسافرت کے عالم میں ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں. لیکن ظاہری اعتبار سے اگر دنیاوی زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے، میں بھی مسافر ہوں اور آپ میں سے تقریباً 99% ہی صحیح یہاں پر مسافرت کے عالم میں ہیں، کوئی معاش کے اعتبار سے یہاں پر موجود ہے، کوئی کاروبار کے اعتبار سے یہاں پر موجود ہے، لیکن الٹیمیٹلی کسی نہ کسی دن آپ سب نے اپنے سفر کی جانب لوٹ کر جانا ہے. ہر ایک سفر کر کے آیا ہے، ہر ایک سفر کے بارے میں معلومات رکھتا ہے. جب آپ اپنے شہروں سے نکلے ہوں گے تو آپ کے پاس ضروری ڈاکیومنٹس جو اس سفر کے اعتبار سے تھے وہ موجود ہوں گے. بغیر ڈاکیومنٹس سے آپ ٹریول نہیں کر سکتے. مثلاً اگر آپ نے فرض کیجیے کراچی سے سفر کا ارادہ کیا، جیسے میں نے ارادہ کیا ملیشیا کی جانے والے کا، اگر میرے پاس پاسپورٹ ہے، میرے پاس ٹکٹ ہے، پاسپورٹ کے بغیر میں کہیں نہیں جا سکتا، ٹکٹ کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتا. اگر میں پاسپورٹ اور ٹکٹ لے کر پہنچ جاؤں، ملیشیا کی ٹکٹ میں نے بنا لی، پاسپورٹ میرے پاس موجود ہے، ایئرپورٹ پر میں پہنچ گیا، ٹکٹ دیکھنے والے نے ٹکٹ کو دیکھا، ٹکٹ کو دیکھ کر بورڈنگ کارڈ بھی ایشو کر دیا فرض کیجیے، پاسپورٹ لے کر امیگریشن کاؤنٹر پر بھی پہنچ گیا، لیکن امیگریشن کاؤنٹر نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے پاس ضروری ڈاکیومنٹس موجود نہیں ہیں. میں نے سوال کیا کیا نہیں ہے؟ کہ آپ کے پاس ویزا ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہوگا تو آپ اپنی ڈیسٹینیشن کی جانب سفر نہیں کر سکتے. باقی سارے کے سارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہے، ٹکٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے، پاسپورٹ ویلڈ ہے، پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی بھی بالکل صحیح ہے. یہی مثال محبت علی ابن ابی طالب اور ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے سفر کر کے اپنی آخری منزل جنت کی جانب جانا چاہتا ہے، ڈاکومنٹ سارے کمپلیٹ ہو، نماز پڑھتا آ رہا ہو، روزہ رکھتا آ رہا ہو، زکات ادا کرتا آ رہا ہو، حج پہ جاتا آ رہا ہو، جہاد کرتا آ رہا ہو، ساری کی ساری چیزیں صحیح ہو، کسی سے کوئی خوف بھی نہ رکھتا ہو، کسی سے کوئی کینہ بھی نہ رکھتا ہو، لیکن اگر یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا ویزا نہیں ہے تو جنت میں جانے کے قابل نہیں. ولایت یہ محبت وہ ویزا ہے جو جنت میں جانے کے لیے کام آنے والا ہے. ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ولایت دل کے اندر نہیں ہے تو اس کے بغیر جنت میں جانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس ولایت کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے کہ اس ولایت کو ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا بھی کرنا ہے اور برقرار بھی رکھنا ہے. کہ معصوم قاضی تو نظر آتا ہے کہ ولایت انسان یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے ایک مرتبہ محبت کے پودے کو دل میں لگا لیا، ختم ہو کے بات اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات فارمیلٹیز کی بنیاد پر انسان دین اسلام کو ماننا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی دین میں آ جاؤ، یہ فائدہ ہو جائے گا، فلا فائدہ ہو جائے گا، دین کو مان لیا، لیکن پریکٹس نہیں کرتا. ایک چھاپ ہے، ایک اسٹیمپ ہے کہ جس کو لگوانا ہے. یہ ولایت وہ اسٹیمپ نہیں کہ جس کو ایک مرتبہ لگا لیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی. معصوم کا عجیب جملہ ملتا ہے، معصومین کی روایت کے اندر کثرت کے ساتھ جملے ملتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے، پروردگار دل سے ولایت اہل بیت کو ختم کرتا چلا جاتا ہے. انسان گناہ پر آمادہ ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کے دل سے وہ نور کی جو ولایت کا نور ہوتا ہے اسے ختم کر دیا کرتا ہے. لہذا اگر ولایت کے نور کو باقی رکھنا چاہتے ہو، عمل صالح کو انجام دیتے رہو، اہل بیت کی محبت ختم کرتے رہو. اگر ہمارے سوالے کو انجام دیتے رہو گے، یہ ولایت کا نور اور بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر گناہوں کا سہارا لے لیا، یہ ولایت کا نور دل سے ختم ہو جائے گا. یاد رکھو کہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کل جو ہماری گفتگو رکی تھی وہ اس مقام پر رکی تھی جو سیرت اہل بیت کے اندر ہم نے پیغمبر کی سیرت سے پیغام لیا، کہ پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین پیغام ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے. اس ولایت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. اور پیغمبر کی زندگی کا دوسرا پیغام رحمتی پروردگار کے امیدوار بن جاؤ، خدا کی ولایت کے قریب آ جاؤ گے. اور قریب اسی پر ہم نے اپنی گفتگو ادھورا چھوڑا تھا کہ پیغمبر یہ بتلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رحمتی پروردگار کے امیدوار بنو. یہ رحمت وہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے انسان کو باقی ہوئی ہے ابتدا سے لے کر انتہا تھا، کہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے. رحمت اس طریقے سے ہے کہ ماں کی غذا کے ذریعے اس کی غذا کا سامان کیا، وجود میں آ گیا، ماں کے دل میں محبت ڈال دی، اس کی غذا کا سامان ہو گیا. تھوڑا اور بڑا ہوا، ماں باپ کے دل میں محبت کو راسخ کر دیا، اس کی غذا کا سامان ہو گیا. وہ پروردگار جو تین حالتوں میں دے رہا ہے، چوتھی حالت میں بھی دینے والا ہے. وہ پروردگار چوتھی حالت میں بھی دینے والا ہے. رحمت کی امیدوار بننا سیکھو، کیونکہ رحمت اگر آ جائے گی پروردگار عالم نجات دے دے گا. ولایت کو حاصل کر لو گے پیغمبر کی خدمت میں ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم
کی خدمت میں ابو جہل آتا ہے. ابو جہل کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا, اس وجہ سے کہ بہت برا آدمی تھا. تعارف فقط اس کا نہیں ہوتا جو بہت اچھا ہو, تعارف اس کا بھی ہوتا ہے جو بہت برا ہو. ابو جہل آتا ہے اور پیغمبر کی خدمت میں آ کر یہ جملہ کہتا ہے, اے رسول ہم آپ کے سب سے بڑے مخالف ہیں, ہم آپ کے دشمن ہیں, لیکن آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے کہ جو موسیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا. حضرت موسیٰ کی قوم کچھ مقامات پر حضرت موسیٰ کے بہت زیادہ مخالف تھی, جو موسیٰ کہتے تھے اس کے برعکس کام کیا کرتے تھے. لہٰذا حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم کے بارے میں ہاتھوں کو بلند کیا, بجلی آئی اور بہت سارے افراد کے جو حضرت موسیٰ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے وہ بجلی کے نیچے آ کر مر گئے. ابو جہل کے جو مخالف اسلام ہیں, جو مخالف پیغمبر ہیں, تاریخ کے اندر دو کردار بہت زیادہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی ہر مقام پر مخالفت کی ہے, ایک ابو جہل اور اسی طریقے سے ایک ابو لہب. ابو لہب وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے پورا سورہ نازل کر دیا اس کی تہذیب کے اندر, تب بت یدا ابو لہب وتب, کہ ہاتھ ٹوٹ جائے اس ابو لہب کے, اور اس کی بیوی کو بھی باقاعدہ طور پر, ام جمیل, اس کو بھی قرآن نے باقاعدہ طور پر مخاطب کیا ہے مختلف ہیروں اور بہانوں سے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو پیغمبر کو دیکھا کرتے تھے اور پیغمبر کو دیکھ کر باقاعدہ طور پر مذاق اڑایا کرتے تھے. تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی خدمت کے اندر ابو لہب اور ابو جہل آئے اس مقام پر کہ جہاں پر پیغمبر مکی کے اندر رہا کرتے تھے, اور پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر خدا آپ ہر روز لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دین مبین اسلام کی طرف, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر میں جو معجزہ چاہتا ہوں وہ معجزہ آپ مجھے دکھا دیں گے تو میں آپ کے دین کو ماننا شروع کر دوں گا. ابو جہل کہہ رہا ہے, ابو لہب کہہ رہا ہے. پیغمبر خدا نے کہا کہ معجزہ انسان کی خواہش کے پورے ہونے کا نام نہیں ہے, یہ مشیت پروردگار کا نام ہے. انسان کا یہ ہو جائے تو وہ تو انسان کی طاقت ہے, انسان کی خواہش ہے, مشیت پروردگار اگر ہوگی تو معجزہ ہوگا. کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں. پیغمبر نے دو رکعت نماز کو ادا کیا, خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا, اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد دعا کی, پروردگارہ یہ دین مبین اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں, معجزے کو مانگ رہے ہیں, پروردگار نے معجزہ دکھلا دیا. چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, پیغمبر نے چاند کے دو ٹکڑے بھی کیے, دو ٹکڑوں کو جوڑا بھی. جب یہ معجزہ ہو گیا, اب یہ دو افراد کہ جو تاریخ اسلام کے اندر بدترین افراد شمار ہوتے ہیں, ان دونوں کے جملے کیا ہیں؟ ابو لہب اور ابو جہل. کہ محمد ہم تو سمجھتے تھے کہ تم زمین کے جادوگر ہو, نعوذ باللہ من ذالک, تمہارا جادو تو آسمان پر بھی چلتا ہے, جسے نہیں ماننا وہ کسی اعتبار سے نہیں ماننا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کے افراد ہیں, آپ کی شہر کے اندر بھی ہوں گے, ہمارے شہر میں بھی ہے, دنیا بھر کے اندر ایسی ہیں جن کو اگر کسی بات کو نہیں ماننا نہیں مانیں گے. ہمارے فارسی کے استاد تھے, بہت خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ ایک صاحب نے, ایران کے اندر ایک صاحب نے کسی دوسرے شخص سے بیٹھ لگائی, شرط لگائی کہ کوا سفید ہوا کرتا ہے. دنیا کے اندر اکثریت, میں نہیں کہہ سکتا, خدا کی خلقت ایسی ہے کہ پروردگار عالم کسی بھی اعتبار سے چیز کو خلق کر دیا کرتا ہے, کل فیکون کی منزل پر ہے, لیکن دنیا کے تقریباً 90 یا 99% علاقوں کے اندر کوا اگر ہوتا ہے تو کالا ہوتا ہے, جو ہمارے ذہنوں کے اندر بھی ایک تصور ہے. ایک صاحب نے ایران کے اندر شر لگا لی کہ بھائی کوا جو ہے سفید ہوتا ہے. شر لگا کر گھر میں آئے, گھر میں داخل ہوئے, صاحب خانہ کی زوجہ نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. کیا میں نے شرط لگائی ہے کہ کوا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے؟ زوجہ نے ایک مرتبہ ہنسنا شروع کیا اور یہ جملہ کہا کہ کیا بے وقوفوں والی حرکتیں کر کے آئے ہو, دنیا کے اندر ہر جگہ پر کوا جو ہے وہ کالا ہی ہوتا ہے, سفید کیا نہیں ہوتا. کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں ہارنے والا نہیں ہوں. کہا تم ہارو گے کیسے؟ نہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ کالا ہی ہوتا ہے, سفید نہیں ہوتا. کہا ہاروں گا اس وقت کہ جب میں مانوں گا, ہاروں گا اس وقت کہ جب میں مانوں گا. اگلے روز گئے اور واپس آئے, جب بیگم نے پوچھا کیا ہوا, کہا جیت کے آیا ہوں. کہا کیسے جیت گئے؟ کیا وہ کہتا رہا میں نے مانا نہیں. ہر دربی کی انتہا یہ ہے کہ آپ کہتے رہے, جسے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا. ابو جہل اور ابو لہب کی مثال یہ ہے, پیغمبر سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پیغمبر معجزہ دکھلائیے, اور معجزہ کیسا دیکھنا ہے چار ٹکڑے ہو جائے, پیغمبر نے ٹکڑے کر دیے چاند پہ, اور جب چاند کے ٹکڑے کر دیے, چاند کو جوڑ دیا, سارا معجزہ ہو گیا, تو پیغمبر آپ تو آسمان کے اوپر بھی معجزہ ایسا دکھا رہے ہیں, آپ تو گویا جادوگر ہیں. یہی ابو جہل پیغمبر کی خدمت میں آ رہا ہے. آپ ذرا رحمت پروردگار کو ملاحظہ کیجیے کہ پیغمبر کی خدمت میں آ کے کہہ رہا ہے, آپ موسیٰ کی قوم کی طرح ہم پر بجلی کیوں نہیں گرا دیتے, ہم اتنا آپ کو تنگ کرتے ہیں, اتنا پریشان کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک داستان سنانا چاہتا ہوں, اور اس داستان کا نام ہے داستان ابراہیم. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں داستان سناؤں, تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کی قوم کے ساتھ کیا ہوا. کہا ابراہیم کو بھی پروردگار عالم نے معراج کروائی. پروردگار عالم نے ہر نبی کو معراج کرائی ہے, ہر ایک اعتبار سے, مختلف اعتبارات سے. ہر ایک کی معراج مختلف تھی. پیغمبر کی جو معراج تھی ویسی معراج کسی پیغمبر کو نہیں کرائی, لیکن ہر نبی کو اپنی قدرت کے جذبوں کو دکھایا ہے. تا ابراہیم کو معراج کروائی, ابراہیم کو سات آسمانوں کے اندر پروردگار عالم نے اپنا مہمان بنایا. جب ابراہیم پہلی منزل پر آئے, پہلے آسمان کو کراس کیا, دیکھا کہ بے شمار خلقت خدا گناہ ہے, پروردگار عالم کے اندر مصروف ہے, گناہ کر رہی ہے. پروردگار سے کہا, پروردگار یہ تیری خلقت گناہ کر رہی ہے. پروردگار نے واسطے جہنم فرما. نبی خدا کی دعا تھی, پروردگار عالم نے ان افراد کو ہلاک کر دیا. دوسرے آسمان پر پہنچے, دیکھا خلقت خدا گناہ کر رہی ہے, دوبارہ ہاتھوں کو بلند کیا. ابراہیم کا ہاتھوں کا بلند کرنا تھا, خدا نے دعا کو قبول کیا. یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار عالم مخاطب ہوا, اے ابراہیم میری کتنی خلقت کو مارو گے, میری کتنی خلقت کو مارو گے, کتنوں کے لیے دعا کرو گے. یاد رکھو ان کا حساب مجھ سے رہنے دو, ان کا حساب مجھ سے رہنے دو. اور پھر ابراہیم کو مخاطب کر کے پروردگار نے کہا, ابراہیم تین طرح کے گروپ ہوا کرتے, اور یہ یونیورسل اصول پروردگار بتا رہا ہے, تین طرح کے گروپ ہوا کرتے. ایک وہ کہ جو گناہوں کو انجام دینے کے بعد توبہ کر لیا کرتا ہے. ابراہیم یہ طبقہ مجھے پسند ہے, گرچہ کی معصیت کرتا ہے, گرچہ کی گناہ کرتا ہے, لیکن جب گناہ کا احساس ہو جاتا ہے, ندامت و پشیمانی کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیا کرتا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو گناہ پر گناہ کیا کرتا ہے, اور میں اس کی رسی ڈھیلی کر دیا کرتا ہوں کہ کتنے گناہوں کو انجام دو گے, اور جب رسی کو کھینچا جاتا ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے, توبہ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن میں اس لیے ڈھیل دے رہا ہوتا ہوں کہ ان کی نسل کے اندر کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا ہے, ان کی نسل کے اندر کوئی نہ کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا ہے. یہ رحمت پروردگار ہے کہ گناہوں کو انجام دینے کے باوجود بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا, اس لیے نہیں ہو رہا کہ نسل کے اندر کوئی مومن ہے. اور پھر ابو جہل کو مخاطب کیا پیغمبر نے, اب تو نے یہ داستان سن لی, اب میں تجھے بتاتا ہوں, تجھے اس لیے پروردگار عالم چھوڑ نہیں رہا کہ تو توبہ کر رہا ہے, تجھے اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ تیری رسی ڈھیلی کر رہا ہے. یقیناً تیری رسی کو ڈھیلی کیا جا رہا ہے, لیکن یاد رکھ تجھے اس لیے چھوڑ رہا ہے, تیری نسل کے اندر اکرمہ جیسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو دین کے کام آنے والا ہے. یہ رحمت پروردگار ہے. اب اس رحمت کو اگر میں ولایت اہل بیت سے جوڑنا شروع کروں تو آپ کو نظر آئے گا, ایک مرتبہ مالک اشتر مولائے کائنات کے دلیر صحابی ہیں, مولائے کائنات سے بات کرتے ہیں, صفین کے میدان کے اندر مالک اشتر کے وہ معاملات آپ کے ذہنوں کے اندر ہوں گے کہ جن کے صفین کے اندر پہنچ گئے ہیں, امیر شام کی خیموں کی رکابوں کو کاٹ دیا ہے, اور جب مولا نے کہا ہے مالک اشتر لوٹ آؤ, مالک اشتر لوٹ آئے. وہ مالک اشتر ایک مرتبہ مولائے کائنات سے کلام کرتے ہیں, ولایت اہل بیت کیا ہے, مولائے کائنات سے کلام کرتے ہیں, اے امیر المومنین میں جب دیکھتا ہوں کہ آپ نے کتنے افراد کو اس دنیا سے اٹھایا ہے اور میں نے کتنے افراد کو اس دنیا سے اٹھایا ہے, میں جب کیلکولیٹ کرنا شروع کرتا ہوں, جب میں گننا شروع کرتا ہوں تو مجھے گنتی کے اعتبار سے کچھ کا فرق نظر آتا ہے. میں نے شاید 99 مارے ہوں گے, آپ نے 100 مارے ہوں گے. مولا نے مخاطب کر کے کہا, مالک اشتر بات تیری درست ہے, لیکن فرق ہے کہ جسے تو مارتا گیا, تیری تلوار کے سامنے جو آتا گیا تو مارتا گیا, تیری تلوار کے سامنے جو آتا گیا تو تحقیق کرتا گیا. لیکن یاد رکھ, علی نے جب کسی کو قتل کیا ہے, ایک مرتبہ جب تلوار چلائی ہے, 70 نسلوں کے اندر دیکھا ہے, اگر کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے, علی کی تلوار ہو گئی ہے.
حیدر علی,
یا علی, محمد علی محمد, بلند تر
ولایت اہل بیت ہے، اہل بیت کے پاس یہ ولایت کیسی ہے، دعوت کیسی ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے عطا کرتا ہے. یہ رحمت پروردگار ہے کہ نسل انسانی کے اندر اگر مومن آنے والا ہے پروردگار ڈھیل دے دیا کرتا ہے، اور اسی رحمت کو امیدوار خدا چاہتا ہے کہ ہم بن جائیں. کہ یاد رکھو، اس رحمت کے امیدوار بن جاؤ، ولایت اہل بیت تک پہنچ جاؤ گے. اس رحمت کے امیدوار بن جاؤ، اہل بیت کے برگزیدہ بندوں میں سے ہو جاؤ گے، اہل بیت کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہو جاؤ گے. اور معصوم بتا رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس رحمت کے خلاف میں انسان کو لپیٹا ہوا ہے. ابتدا سے لے کر انتہا تک انسان رحمت خدا کے خلاف میں، پیدا ہوا ماں کے ذریعے سے غذا کا انتظام کیا، بڑا ہوا ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی، زندگی گزاری مشکلوں کے اندر گرفتار ہوا. ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں، آپ بھی مسافر ہیں، میں بھی مسافر ہوں، ہر ایک کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ آیا ہے جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، پریشانی کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے. لیکن جب آس ہوتی ہے تو یا خدا سے ہوتی ہے یا اہل بیت کے افراد سے ہوتی ہے. اور ان مصیبتوں کے اندر انسان کس طریقے سے نکل جایا کرتا ہے جو ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، لیکن خدا راستہ بناتا ہے، اہل بیت علیہ السلام مدد کرتے ہیں اور انسان مشکلات سے نکل آتا ہے. جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جب بھی رحمت کے خلاف میں لپیٹا ہوا ہے. ابھی انسان دنیا سے رخصت ہوا، انسان کا آخری وقت آیا. میں نے روایت کا وہ جملہ آپ کے سامنے پہلی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت کہاں کام آنے والی ہے، کہ ملک الموت آئے گا. ملک الموت روح کو قبض کر رہا ہوگا، تم دیکھو گے کہ ہم اہل بیت تمہارے پاس موجود ہیں. یہ اہل بیت ہے کہ تم مدد کے لیے آ رہے، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے. اب انسان دنیا سے رخصت ہوا، نماز جنازہ کو قائم کیا جا رہا ہے. نماز جنازہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ایک بہت بڑا پیغام نماز جنازہ کے اندر پوشیدہ ہے. اور یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کر کے کل یہیں سے اپنی گفتگو جوڑوں گا کہ نماز جنازہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. یہ تو بعض اوقات مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. کیوں لکھا جاتا ہے؟ نماز میں شریک ہو جاؤ. کیوں شریک ہو جاؤ؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب نماز جنازہ قائم ہو رہی ہوتی. نماز جنازہ کے اندر آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ پانچ تکبیرات ہیں، پانچ مرتبہ اللہ اکبر کرتے ہیں، اور ہر اللہ اکبر کے درمیان دعائیں ہیں مختلف. پہلی تکبیر کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں پروردگار عالم کی ہم لوگ ثنا کرتے ہیں. پروردگار وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ. کہ وہ پروردگار ایک ہے، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں کہ جس نے رسول کو بھیجا ہے، جو ڈرانے والا ہے، جو خوشخبری دینے والا ہے، جو ڈرانے والا ہے. پروردگار کے اس پیغام کو بیان کرنے کے بعد دوسری تکبیر کرتے ہیں. دوسری تکبیر کے بعد پھر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد جعوزل صلیتا وبارکتا وترحمتا علی ابراہیم و آل ابراہیم. پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں. درود کے سائے کے اندر دوسری تکبیر کو ختم کرتے ہیں، اور جب تیسری تکبیر شروع ہوتی ہے وہ دعا کے جواب اور ہم اکثر بیشتر پڑھتے ہیں. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اس دعا کو ہم عمل کرتے ہیں. آخری تکبیر جب آتی ہے، آخری تکبیر کے اندر ہم میت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ میت یہ جسے موت آئی ہے یہ کون تھا. اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك. پروردگار یہ تیرا بندہ تھا، تیرے بندے کا بیٹا تھا، وہ بندہ تیری کنیز کا بیٹا تھا. نظر اب ایک وانتا خیر و منظور پہ پروردگار تو نے اسے بھیجا تھا دنیا کے اندر، تو بہترین بھیجنے والا ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار یہ جو دنیا سے رخصت ہوا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. لا نعلم، ہم کچھ نہیں جانتے، الا خیرا، مگر اگر کچھ جانتے ہیں تو کیا جانتے ہیں؟ مومن تھا، اچھا تھا، مومن تھا، اچھا تھا، خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اور پھر دعا کرتے ہیں، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ احسان کرنے والا تھا اس کے احسان میں اضافہ فرما، وان کان مسیئا فتجاوز عنہ، اگر یہ گناہگار تھا پروردگار اس کی مغفرت فرما، واخلف علی اہلھا فی الغابرین، پروردگار اسے بہترین لوگوں کے ساتھ محشور فرما، علی علیین میں اس کو جگہ عنایت فرما. یہ ہم جملے کہتے ہیں. چھٹے امام کا جملہ یہ ہے، اور رحمت پروردگار کو ملاحظہ کیجیے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب ایک مومن کی نماز جنازہ کو قائم کیا جا رہا ہوتا ہے اور ایک معقول تعداد میں مومنین آتے ہیں نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتے ہیں. جب اس جملے پر پہنچتے ہیں اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے سارے گناہ ہانی کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت کر دو. جب خدا حکم دیتا ہے ملائکہ سوال کرتے ہیں پروردگار یہ گناہ گار ہے، یہ خطا کار ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ لأن المؤمنین شہداء، مؤمنین چونکہ گواہی دے رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں لہذا خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. مومنین گواہی دے رہے ہیں اور خدا مومنین کی گواہیوں کو رد نہیں کیا کرتا، لہٰذا نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے. کہ جب مومنین معقول تعداد میں جملہ کہیں گے اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، خدا ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، پروردگار حکم دے گا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دو. یہ ولایت اہل بیت ہے، اگر محبت اہل بیت دل کے اندر موجود ہیں، مومن گواہی دے رہا ہے، ولایت دل کے اندر موجود ہے، خداوند عالم گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے. ابھی دنیا سے رخصت ہوا ہے، گناہ گار تھا، خطا گار تھا، لیکن چونکہ ولایت اہل بیت دل کے اندر تھی، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ولایت ہے جو انسان کے دل کو تقویت دیتی ہے، یہ ولایت ہے جو ہدف کو آسان بنا دیتی ہے. یہی ولایت تو ہے کہ جب کربلا پہنچا نہیں ہے خانوادہ عصمت الاحاد، لیکن کربلا کے راستے کے اندر ایک مرتبہ علی اکبر نے سوال کیا ہے بابا سے، اکبر جیسا بیٹا سوال کرے، سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ حسین جیسی شخصیت ہے. سوال کیا ہو رہا ہے؟ اے بابا ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اے بابا یہ بتائیے کہ آیا ہم حق پر ہیں؟ اگرچہ کہ یہ سوال اکبر کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ سوال کس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم جیسوں کو پیغام دیا جا سکے کہ حق ہوتا کیا ہے. آیا بابا ہم حق پر ہیں؟ کہ یقیناً ہم حق پر ہیں. کہا بابا پھر فرق نہیں پڑتا، کیا ہم تلواروں پر جا گرے ہیں یا تلوار یہاں پر آ گئی تھی؟ پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم تلواروں پر جا گرے یا تلوار یہاں پر آ گرے، اپنی جان کو قربان کرنا ہے. یہ ولایت ہے، یہ ولایت دل میں موجود ہو پھر خوف نہیں ہے. خدایا ہم موت پر آ گرے، موت ہم پر آ گرے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے. حسین مدینے سے نکل چکے ہیں، ایک وہ موقع بھی آیا کہ جب راستے کے اندر حر نے حسین کے قافلے کو روکا ہے. تفصیلی مسائل انشاءاللہ حضرت حر کے جب مسائل پڑھے جائیں گے کل اس میں بیان کروں گا کہ حر نے راستہ روکا ہے، امام نے کلام کیا ہے. اب طے یہ پایا کہ نہ کوفے کی جانب جائیں گے نہ مدینے کی جانب جائیں گے. ایک ایسا راستہ ہے جو نہ حسین کو معلوم ہے نہ حر کو معلوم ہے، اگرچہ کہ علم امامت سے امام معصوم جانتے ہیں کہ کہاں جانا ہے. یہ قافلہ چلا ہے اور اس مقام پر پہنچا ہے کہ جس کے بارے میں روایتوں نے عجیب جملے لکھے ہیں کہ تاریخ کربلا کے اندر امام حسین کی سواری کے جانور نے دو مرتبہ ظاہری اعتبار سے امام کے حکم کو ماننے سے انکار کیا ہے، اگرچہ کہ انکار نہیں کیا ہے ظاہری اعتبار سے. پہلا مرحلہ یہ مرحلہ تھا کہ جب کربلا میں داخل ہوئے، اور دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب حسین جے کو تنہا رہ گئے تھے، اصغر کا جنازہ بھی لا چکے تھے، گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے، مرتبہ سوار ہوئے اور کہا کہ اے زلجنہ مجھے میدان میں لے کر جا. زلجنہ چلتا نہیں ہے، کہ تیری آخری زحمت ہے، اب تک تو جاتا تھا تجھے واپس جنازے کو لانا پڑتا تھا، اب تو حسین جائے گا تجھے جنازے کو واپس نہیں لانا ہوگا. ایک مرتبہ زلجنہ نے اپنے سر کو جھکایا ہے، سبوں کی جانب نگاہ کی ہے، اے مولا میں چلنا نہیں چاہتا، اور کیوں نہیں چلنا چاہتا؟ کیونکہ میرے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے، میرے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے. پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جب کربلا میں داخل ہوئے ہیں، اس سرزمین پر داخل ہوئے ہیں کہ اب سواری کے جانور نے چلنے سے انکار کر دیا. روایتیں لکھتی ہیں کہ سات مرتبہ سات مرتبہ ابو الفضل عباس سے کہا گیا سواری کا جانور تبدیل کرو, سات سواری کے جانور تبدیل کیے گئے, اور جب سات جانور تبدیل ہوئے ہر ایک جواری کا جانور ایک قدم چلتا تھا رک جایا کرتا تھا, ایک قدم چلتا تھا رک جایا کرتا تھا, یہاں تک کہ مولا حسین نے عباس سے کہا عباس ذرا معلوم تو کرو کہ قریب ترین علاقہ کون سا ہے, قریب ترین قبیلہ کون سا ہے. ایک مرتبہ قریب ترین قبیلے والوں کو بلایا گیا, یہ قبیلہ قبیلہ بنی اسد ہے, بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ علاقہ کون سا ہے, یہ مقام کون سا ہے, ہر ایک اس مقام کا نام لیے جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے مولا اسے شط الفرات کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے مولا اسے نینوا کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے مولا اسے غازیہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے کہا نہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. ایک شخص آگے بڑھا کہ اس قبیلے کے اندر ایک بوڑھا شخص ہے, 95 سال کا شخص ہے کہ جس کی زندگی گزر چکی ہے, اسے اٹھا کر لایا گیا, اور اٹھا کر جب لایا گیا ایک مرتبہ کہتا ہے مولا آپ کو معلوم ہے اس مقام کو کیا کہتے ہیں, مولا میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر قیام نہ کریں, مولا اس زمین کو کربوبلا بھی کہتے ہیں, اس زمین کو کربوبلا بھی کہتے ہیں. مولا کوئی ولی خدا کوئی حجت خدا یہاں سے نہیں گزرا مگر یہ کہ اس کا خون بہایا گیا ہو, مولا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں یہاں پر قیام نہ کیجیے گا. مولا کیا کہہ رہے ہیں, ایسے ہمیں یہاں پر رہنا بھی ہے, ہمیں یہاں پر رہنا بھی ہے, ہمیں معلوم ہے ہمارا یہاں خون بہایا جانا ہے, لیکن ایسے یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے, یہ زمین کس کی ہے, ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں. یہ قبیلے والا مخاطب ہوتا ہے, مولا آپ ہمارے مہمان ہیں, جتنے دن رہنا چاہتے ہیں رہیں. مولا کہتے ہیں ہم کچھ دن نہیں رہیں گے, ہمیں تا قیامت اسی کربلا کے میدان میں رہنا ہے. ارے ذرا اس کے مالکوں کو بلاؤ, مالکوں کو بلایا گیا, مالکوں کو بلایا گیا اور سرزمین کربلا کو خریدا گیا اور خرید کر بنی اسد کو گفٹ کر دیا گیا کہ اے بنی اسد والو تم سے حسین ایک کام چاہتا ہے, واللہ یہ ہماری محنتیں, یہ ہماری عزاداری, ہمارے مولا کے اس عمل کے سامنے کوئی گویا 1% کے برابر بھی نہیں ہے. ہمارا مولا ہمیں اس وقت یاد کر رہا ہے کہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اس وقت سلام دے رہا ہے کہ جب ہم صلب مادر کے صلب بدر کے اندر بھی موجود نہیں تھے, رحم مادر کے اندر بھی موجود نہیں تھے. ہزاروں جانے قربان ہو حسین مظلوم پر, سرزمین کربلا کو خریدا اور سرزمین کربلا کو خریدنے کے بعد بنی اسد والوں کو تحفہ دیا اور یہ جملہ کہا دیکھو ہم قیامت تک یہاں رہنے والے ہیں, جب بھی ہمارا کوئی زائر آئے زیارت کرنے کے لیے آئے ارے اسے 3 دن مہمان بنا کر رکھنا, اسے ٹھنڈا پانی پلانا اور جب پانی پلانا اسے یہ جملہ کہنا. سید سجاد کی روایت ہے شیعتی مہما شرب تو ماؤ عزم فسکرونی, اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا ارے ہم جیسے کو یاد کر دینا, ہماری غربت کو یاد کر دینا. آج سمے تم بے غریب, جب کسی غریب کا تذکرہ سننا ارے مجھ جیسے غریب کو یاد کر لینا. بنی اسد والوں کو زمین دی اور کہا دیکھو میرے زائروں کا خیال رکھنا, جب میرے زائر آئے انہیں کہنا تمہارے مولا نے تمہیں سلام بھیجا ہے. ہم 1400 سال بعد یاد کر رہے ہیں, 1400 سال پہلے ہمارے مولا نے ہمیں سلام بھیجا ہے, تمہارا مولا تمہیں سلام دے رہا ہے. ارے مولا نے سرزمین کربلا کو لیا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس ہمارے خیمے یہی پر لگائے جائیں گے, ہمارے خیمے یہی پر لگائے جائیں گے. خیموں کا حکم دیا تھا. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا فضا سے, فضا ذرا میرے ماجائے کو بلا کر لے آؤ, میرے ماجائے کو بلا کر لے آؤ. حسین کو بلایا گیا, حسین کو بلایا گیا. زینب کبریٰ کی خدمت میں حسین مظلوم آتے ہیں, اب تو زینب کی خدمت میں پہنچے. زینب کبریٰ نے عجیب جملہ کہا, اے بھیا کس مقام پر لے کر آ گئے ہو, جب سے اس مقام پر ہم پہنچے ہیں مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, کوئی بیوی ہے تو مسلسل گریا کر رہی ہے. حسین کہتے ہیں اے زینب تو نے نہ پہچانا, ارے یہ تیری اور میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو گریا کر رہی ہے, تو مدینے سے کربلا تک آئی ہے. ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا, کہا بنی اسد کے مردوں کو بلایا, بنی اسد کے مرد آئے ہیں, اے بنی اسد والو دیکھو ہم یہاں پر شہید کر دیے جائیں گے, جب 10 دن کے بعد ہم شہید کر دیے جائیں ہمارے جنازے کو دفنا دینا, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. پھر بنی اسد کے مردوں سے کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بلا کر لے آؤ. بنی اسد کی عورتوں کو بلایا, اے بنی اسد کی عورتوں دیکھو تمہارے مرد خوف زدا ہو جائیں, جب فرات کے کنارے پانی بھرنے کے لیے آنا ہمارے لاشوں کو دفنا کر چلے جانا, ہمارے لاشوں کو دفنا کر چلے جانا. قبیلے بنی اسد کی عورتیں کہتی ہیں مولا کہ ہم بھی آپ کی غسل کر سکتی ہیں، مولا کہہ رہے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ ایک مرتبہ کہا بنی اسد کے بچوں کو بلاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے آ رہے ہیں اور ان چھوٹے بچوں سے حضرت زہرا کیا سوال کر رہا ہے؟ اے بنی اسد کے بچوں، ممکن ہے تمہارے ماں باپ خوف زدہ ہو جائے، لیکن جب فرات کے کنارے کھیلنے کے لیے آنا، مٹھی پر خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پر ڈال کر چلے جانا، ہمیں دفنا کر چلے جانا۔ ارے بنی اسد والوں نے وعدہ پورا کیا، وعدہ پورا کیا، اور کس طریقے سے پورا کیا، کس طریقے سے پورا کیا کہ جب عاشورا آ گئی، گیارہ محرم کو کافلہ روانہ ہوا، بنی اسد والے آئے، لاشوں کو دفنانا چاہتے ہیں، لیکن عزیزو سن سکو گے؟ ارے لاشوں کی پہچان دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو سر موجود ہو یا لباس موجود ہو۔ سر لوگوں کے سنا پر بلند کیے جا چکے ہیں، لباس پاوال کیے جا چکے ہیں، لباس دار دار کیے جا چکے ہیں۔ کس طریقے سے پہچانے کس کا جنازہ کون سا جنازہ ہے؟ ایک مرتبہ ایک گڑھے کو کھودا، گردے شہیدہ میں سودا کے لاشوں کو ڈالنا شروع کیا، عجیب منظر دیکھا، کوفے کی راہ سے سوار آ رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کیا ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے۔ ارے ٹھہرو، ارے ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کون سا جنازہ کس کا جنازہ ہے۔ ارے دیکھتے نہیں میرے چچا حبیب کا جنازہ ہے، ارے دیکھتے نہیں سینے میں بچی کا ٹوٹا ہوا بھل موجود ہے، میرے اکبر کا جنازہ ہے، ارے دیکھتے نہیں لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، میرے قاسم کا جنازہ ہے۔ ایک مرتبہ سر کو پیٹنا شروع کیا، دیکھتے نہیں جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے جس میں زخم موجود نہ ہو، یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ جب ہر ایک جنازے کو دفنا دیا، بنی اسد والے جانے لگے، ایک مرتبہ کا ٹھہرو، ابھی ایک جنازہ باقی ہے، ابھی ایک جنازہ باقی ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسد والے کو لیا، فرات کے کنارے جانے لگے، ایک مقام سے ایک بازو کو اٹھایا، دوسرے مقام سے دوسرے بازو کو اٹھایا، عباس کے جنازے کے قریب پہنچے، عباس کے جنازے کو زمین کربلا میں اتارا، اور جب زمین کربلا میں اتارا، ایک مرتبہ کہا بنی اسد والے دور ہو جاؤ، بنی اسد والے دور ہو جاؤ، بنی اسد والے دور ہوئے۔ راوی کہتا ہے کافی دیر گزر گئی، میں نے دیکھا یہ آنے والا قبر مطہر ابو الفضل عباس میں اترا ہے، قبر مطہر ابو الفضل عباس میں اترا ہے، لیکن واپس نہیں جاتا۔ میں قریب گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا عباس کا سینہ ہے، سید سجاد کا سر ہے، چچا کے سینے پر بھتیجا سر رکھ کر فریاد کر رہا ہے، اے میرے غیور چچا، ارے آپ شانے کٹا کے کربلا کے میدان میں سو گئے، یہ سید سجاد ہے جو ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا ہے، مرادی ندا دے رہا ہے، آلے محمد کی بیٹیاں ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ الٰہ ہمارے اس طویل توسل کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما، پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، ہماری عزاداری ناقص ہے، پروردگار تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما۔ پروردگارا جو مومن جو حاجت لے کر آیا ہے پروردگار، ذکر حسین مداوا ہے غموں کے لیے، ذکر حسین دعا کی قبولیت کا باعث ہے پروردگار، اس ذکر کے صدقے کے اندر جو مومن جو حاجت لے کر آیا ہے اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا جو مومن پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہم کے رشتے حلال و طیب میں خوشحالی عنایت فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما۔ پروردگار جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں نسبت دعا عورتیں جو بیمار ہیں، خصوص یہاں پر جو بیمار ہیں اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں پروردگار، بیماری کربلا کے صدقے ان تمام افراد کو جلد از جلد شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ایک دعا قبول ہو جائے، ہادی برفا قوارث ہیں امام عصر زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہم ان کے اوان وان ساتھ سمان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا بحق محمد و آلہ الطاہرین، وآمین۔ حسین یا حسین۔